الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله عز وجل اللہ پاک کے پیارے نام یعنی الاسماء الحسنی یہ ہم سن رہے ہیں اور اب تک اپنے رب عز و جل کے 12 نام سن چکے ہیں یعنی اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق ان تمام کے معانی بھی ہمیں سننے کی سعادت حاصل ہوئی اور اس کے تحت جو علماء نے گفتگو کی ہے انہیں بھی ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی اور ہر نام کا کیا تقاضا ہے اپنے رب عز و جل کی طرف ہم کس طرح توجہ بڑھائیں گے کس طرح اسے پکاریں گے ان ناموں کے تحت ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی چونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے تقریباً 4 مقامات پر یہ ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى یعنی اپنے اسماء حسنہ کا ذکر 4 مقام پہ فرمایا کہ اس کے مختلف اچھے اچھے نام ہیں اور ایک مقام پہ فرمایا کہ فَادْعُوهُ بِهَا ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو تو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ان ناموں کے ساتھ پکارنے کا ایک جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو نام بھی ہم سنتے ہیں جو نام بھی ہم پڑھتے ہیں جس نام کے بارے میں ہمیں معلومات ہوتی ہے ہماری جو بھی حاجت ہوگی جب ہم اس نام کے ساتھ اپنے رب عزوجل کو پکاریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری وہ حاجت پوری ہوگی ہمارا وہ سوال جلدی پورا ہوگا یعنی جیسے رحمت کا تقاضا کرنا ہے تو ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا رحمان و یا رحیم اے رحم فرمانے والے تو ہم پر رحمت فرما ہمیں اللہ پاک سے کسی دشمن سے پناہ مانگنی ہے غلبہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہماری ذات پر ہو تو کبھی ہم کہیں گے کہ یا ملک اے بادشاہ یا عزیز اے وہ ہستی کہ جو سب کے اوپر غالب ہے یا جبار اے وہ ہستی کہ جس کو سب کے اوپر غلبہ حاصل ہے جس کے اوپر کسی کو غلبہ حاصل نہیں ہے تو جب ہم ناموں کو پیش نظر رکھیں گے اور اس اعتبار سے اپنے رب عز و جل کو پکاریں گے تو ہماری وہ حاجت جلد پوری ہوگی آج کا جو ہمارا پروگرام ہے آج کا جو سلسلہ ہے اس میں اللہ پاک کا جو پہلا نام ہم سنیں گے وہ ہے الباری الباری قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ الباری یہ فقط 2 مقام پر آیا ہے ایک تو سورۃ الحشر میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ هو اللہ الخالق البارئ اللہ پاک خالق ہے اور باری ہے اور دوسرا مقام سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے جہاں بنی اسرائیل کو خطاب کیا تو وہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ الی بارئکم کہ اپنے باری کی طرف تم متوجہ ہو اس سے توبہ کرو باری کا معنی کیا ہے بعض علماء نے یہ بیان کیا بعض لوگوں نے یہ بیان کیا کہ الخالق الباری اور المصور ان کے معنی ایک جیسے ہیں بعض کے نزدیک ان کے معنی ایک جیسے ہیں لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ ان تینوں ناموں کے اندر فرق ہے ان تینوں ناموں میں فرق ہے کہ سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ خلق ہوتی ہے اور خلق کا ایک معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو مقرر کرنا کہ وہ کس طرح ہو جیسے ہم لوگ ہیں تو ہم لوگ تو اس کے محتاج ہوتے ہیں نا کہ کوئی چیز پہلے ڈیزائن دیکھیں کہ جو چیز ہم نے بنانی ہے یہ ہم نے پینافلکس مثال کے طور پہ بنانا ہے تو ایک ڈیزائن کیا ہوگا ہمارے ذہن کے اندر پہلے آئے گا پھر اس کے بعد اس کا وجود ہم لے کر آئیں گے کہ یہ پورا ہم نے سامنے رکھا پھر اس کے بعد اس کی ڈیزائننگ کریں گے ٹھیک ہے اس کو خوبصورت سا بنائیں گے تو ہم ان چیزوں کے محتاج ہیں کہ اس طرح کریں اللہ پاک ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے خلق کا مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں ہم نے تو غور و فکر کیا اللہ پاک اس سے پاک ہے لیکن اللہ پاک پہلے ان چیزوں کو مقرر فرماتا ہے کہ یہ اس طرح ہوگی پھر اس کو ایجاد فرماتا ہے پھر اس کو ایجاد فرماتا ہے یعنی اس کو عدم سے وجود میں لے کر آتا ہے تو اس کو بولتے ہیں خلق جو پہلی صورت ہے اس کو بولتے ہیں خلق اور جو وجود عطا کرنا ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے باری یعنی جو وجود عطا کرنے والی ذات ہے وہ باری ہے اور پھر اس کے بعد اس کو تصویر دینے والی اس کو بنانے والی ذات کہ وہ کس طرح کا بنے گا یہ ذات ہے مصور یہ ذات مصور ہے یعنی 3 اسٹیپ ہوتے ہیں اور تینوں کی تینوں چیزیں اللہ پاک کے لیے الگ الگ ہیں خالق کا مطلب ہے کہ اس کو ہونا کیسا چاہیے اور باری کا مطلب ہے کہ اس کو بنانا، اور مصور کا مطلب ہے کہ جیسا بنانا چاہیے، اس کی جو صورت مقرر کرنا چاہیے اس انداز میں اللہ پاک مقرر فرماتا ہے۔ باری کا جو کلمہ ہے وہ سورۃ الحشر میں اللہ پاک نے الخالق کے بعد بیان فرمایا کہ الخالق البارئ، تو ایک یہ مقام ہو گیا۔ دوسرا مقام ہے سورہ بقرہ کے اندر اللہ پاک نے جب بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اللہ پاک سے ملنے کے لیے کوہ طور پر گئے، آپ کلام کیا کرتے تھے اللہ پاک سے کوہ طور پہ جا کے، اور اسی مقام پر اللہ پاک نے آپ کو توریت مقدس عطا کی تھی، تو اللہ پاک نے آپ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، کہ اللہ پاک نے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 40 رات تک اللہ پاک کی بارگاہ میں عبادت کریں گے، وہاں پر حاضر ہوں گے، پھر اللہ پاک نے آپ کو توریت عطا کی۔ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو پیچھے سے بنی اسرائیل نے سامری کے کہنے پر بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، بچھڑے کو یعنی گائے کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو اپنا معبود بنا لیا اور اس کی عبادت کرنے لگے۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بارے میں بتایا، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کی طرف لوٹ کر آئے اور اللہ پاک نے اس قوم کو حکم دیا کہ پہلے تو ان کے افراد جو تھے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ پاک نے ان کو معاف فرمایا کہ تم نے اتنا بڑا جرم کیا کہ اللہ پاک کے ساتھ تم نے بچھڑے کو شریک بنا لیا، اس کی عبادت کرنے لگے، لیکن جب انہوں نے معافی طلب کی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر اور شرمندہ ہوئے، اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو حکم یہ ہوا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قومی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلہ، کہ اے میری قوم تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیا، فتوبوا الی بارئکم، لہذا تمہارا جو خالق ہے، تمہیں جو پیدا کرنے والا ہے، اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس سے توبہ کرو، اس سے رحمت کا مطالبہ کرو۔ یہاں پر اللہ پاک نے ان کو حکم ارشاد فرمایا کہ وہ توبہ کریں، رجوع کریں، لیکن جو کلمہ استعمال ہوا، جو نام استعمال ہوا، وہ باری کا نام استعمال ہوا ہے کہ تمہارا باری، یعنی تمہارا مالک اور تمہارا خالق۔ یہ انتہائی غور طلب ہے کہ اللہ پاک نے یہاں پر اپنا یہ نام کیوں ذکر کیا۔ ہم نے پچھلے سلسلے کے اندر یہ بات بیان کی تھی کہ کسی چیز کو پیدا کرنا، کسی چیز کو پیدا کرنے والا، اس کا ایک تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے اس کی عبادت کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کا یہ تقاضا ہوتا ہے۔ تو چونکہ باری کا معنی بھی کیا ہے، پیدا کرنے والا، وجود کو عطا کرنے والا، بندہ کچھ بھی نہیں تھا اور اس کو وجود اللہ پاک نے عطا کیا، تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ تو چونکہ بنی اسرائیل نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اس کی عبادت کرنا شروع کی، تو اب ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے اس رب کی طرف آؤ، اس سے توبہ کرو کہ جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے، جو تمہارا خالق ہے، اور جو خالق ہوتا ہے وہی معبود ہوتا ہے، وہی معبود ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر اللہ پاک نے اپنا نامی باری یہ ذکر فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو باری کا معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شے کو وجود عطا کرتا ہے، یعنی ایک ایسی شے کہ جو مقرر ہو چکی ہے کہ یہ ہونی چاہیے، پھر اللہ پاک اس کو وجود عطا کرتا ہے۔ انسان کی جو تخلیق ہے، انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے، وہ مختلف مراحل کے اندر پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کی جو تخلیق ہے وہ مختلف مراحل کے اندر ہے، چنانچہ ایک مشہور حدیث مبارکہ ہے جو کئی علماء نے، بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی جو خلقت ہے وہ اس کی ماں کے پیٹ کے اندر 40 دن کی ہوتی ہے، یعنی جو نطفے کی صورت ہے وہ 40 دن رہتی ہے، پھر اس کے بعد 40 دن وہ خون کے لوتھڑے کے اندر رہتا ہے، یعنی وہ نطفہ جو ہے، وہ پانی جو ہے وہ خون کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، وہ لوتھڑا اس کے اندر رہتا ہے، پھر 40 دن وہ گوشت کے لوتھڑے کے اندر رہتا ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے اور اس کے اندر روح کو پھونکتا ہے، اس کے اندر روح کو پھونکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے چند چیزیں لکھنے کا حکم دیتا ہے، چند چیزیں لکھنے کا حکم دیتا ہے کہ اس کی اس کا رزق کتنا ہے، یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، یعنی بدبخت ہوگا یا سعادت مند ہوگا، اور اس کی زندگی کتنی ہے، کب اس نے مرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں لکھ کر اس کے گلے کے اندر لٹکا دی جاتی ہیں۔ اللہ پاک نے اس طرح مخلوق کو پیدا کیا، انسان کو اور دیگر مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ اس کی حکمت ہے کہ وہ مختلف طبقات کے اندر، مختلف اطوار کے اندر، مختلف زمانوں کے اندر کسی چیز کی تخلیق فرماتا ہے تاکہ اس کے اندر مضبوطی آئے، اس کے اندر مضبوطی آئے۔ میں نے شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ رب کا جو معنی ہوتا ہے، رب کا جو معنی ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز انتہائی پستی میں ہے، بالکل نیچے ہے۔ جو رب ہوتا ہے وہ اس چیز کی اس انداز میں تربیت کرتا ہے، اس انداز میں اس کو بڑھاتا ہے کہ جو اس کے لائق ہے، جو اس کے لائق ہے کہ کس طرح اس کو بڑھانا چاہیے، اس کو بڑا 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 کر پھر اللہ پاک اس کو انتہا پر پہنچا دے، اور جس طریقے سے اس کو پہنچانا ہو اس انداز میں پہنچائے، تو اس کو بولتے ہیں رب، اس کو بولتے ہیں رب۔ تو اللہ پاک نے ان تمام چیزوں کو جو پیدا کیا وہ کیا ہے؟ خالق ہے۔ خالق کیا؟ کہ ہر چیز کو اس نے مقرر کیا کہ کس طرح ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد ہر شے کو کس طرح پیدا ہونا چاہیے، کس طرح پیدا ہونا چاہیے۔ وہ فرماتا کن، تو ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ فیکون، ویسی کی ویسی ہو جاتی ہیں۔ نہ کسی نطفے کی حاجت ہوتی، نہ کسی خون کے لوتھڑے کی حاجت ہوتی، نہ گوشت کی حاجت ہوتی، نہ کسی اور چیز کی حاجت ہوتی۔ وہ فرماتا اور انسان پیدا ہو جاتا، لیکن اس نے اپنی حکمت کے مطابق ان چیزوں کو رکھا ہوا ہے، ان چیزوں کو رکھا ہوا ہے کہ کس انداز میں اس کی پیدائش ہونی چاہیے، اور پیدائش کے بعد پھر اس کی پرورش کیسے ہونی چاہیے۔ یہ اللہ پاک کے خالق ہونے، اللہ پاک کے باری ہونے پر کامل دلالت کرتا ہے کہ اللہ پاک ایسا باری ہے، ایسا خالق ہے کہ جس انداز میں اس کو مقرر کرنا چاہیے ویسا مقرر کیا، اور جس انداز میں اس کو پیدا کرنا چاہیے ویسا ہی پیدا کیا۔ تو خالق کا تقاضا کیا ہے؟ جیسا پیدا کرنا چاہیے تھا ویسا مقرر کیا، اور باری کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس طرح اس کو بنانا چاہیے تھا ویسا بنایا، صورت بھی ویسی بنائی کہ جیسی ہونی چاہیے، اور پھر اسی صورت کے مطابق اس کی اللہ پاک نے تخلیق فرمائی۔ یہ اللہ پاک کی کامل قدرت ہے۔ دوسرا نام اسی سے ملتا ہوا جو قرآن پاک کے اندر موجود ہے وہ ہے المصور، المصور۔ اور یہ قرآن پاک میں مصور کا جو لفظ ہے یہ فقط ایک مقام پر آیا ہے، سورۃ الحشر میں اللہ پاک نے المصور فرمایا، لیکن اپنا تصویر بنانے کا، صورت بنانے کا تذکرہ اللہ پاک نے کئی مقام پر کیا ہے کہ انسان کو بالخصوص اللہ پاک نے انتہائی خوبصورت صورت کے اندر بنایا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک سورۃ الانفطار میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈالا، کس چیز نے تجھے اپنے پاک پروردگار سے دھوکے میں ڈالا؟ وہ رب کے جو تیری پرورش کرنے والا، وہ رب کے تجھ پر کرم فرمانے والا ہے، تجھ کو عطا کرنے والا ہے، اس سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ رب عز و جل کے جس نے تجھے پیدا کیا اور تجھے درست بنایا، اور جیسا مقرر کرنا چاہیے تھا ویسا تجھے مقرر کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں اللہ پاک نے بنانا چاہا اس صورت میں تیری ترکیب کی، اس صورت میں تجھے بنایا، یعنی تجھے پیدا بھی اللہ نے کیا، تیری جو خلقت ہے وہ بھی اللہ پاک نے بنائی، جسم بھی اللہ پاک نے بنایا، اور تیری صورت کیسی ہونی چاہیے وہ بھی اللہ پاک نے بنائی ہے۔ یعنی پیدا کرنے والا بھی اللہ پاک، صورت مقرر کرنے والا بھی اللہ پاک، اور صورت بنانے والا بھی اللہ پاک ہے۔ تو جب اللہ پاک نے ہر چیز عطا کی ہے تو تجھے تیرے رب سے کس نے دھوکے کے اندر ڈالا ہے؟ کون سی ایسی شے ہے کہ تو دھوکے کے اندر پڑا ہوا ہے؟ ان تمام چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ تو اپنے رب عز و جل کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جا۔ اللہ پاک صورت بنانے والا ہے، ارشاد فرمایا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ پاک وہ ہے کہ جو تمہارے ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بناتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ یعنی ایک انسان کو اللہ پاک پیدا فرماتا ہے اور پھر اس کو ماں کے پیٹ کے اندر ہی صورت عطا کرتا ہے۔ اب ہم غور کرتے چلے جائیں تو اللہ پاک کی یہ جو قدرت ہے، اللہ پاک کا یہ جو تصویر بنانا ہے ہماری، یہ اللہ پاک کی قدرت کے اوپر ایک عظیم ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی انسان یہ خود ایک ایسی مخلوق ہے، انسان کو یہ جہان صغیر بولتے ہیں، جہان صغیر بولتے ہیں، یعنی ایک جہان جہان کبیر جس میں آسمان بھی ہیں، زمین بھی ہیں، دیگر مخلوقات بھی موجود ہیں، لیکن خود انسان کی جو ذات ہے، انسان کی جو ذات ہے اس کے اندر پورا ایک جہان موجود ہے۔ اگر بندہ اس پر غور کرتا چلا جائے گا تو اسے اللہ پاک کی معرفت حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ پاک نے جن چیزوں پر غور و فکر کا ہمیں حکم دیا، آسمان و زمین کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، دن کے آنے جانے کے حوالے سے، رات کے آنے جانے کے حوالے سے، وہیں یہ ارشاد فرمایا فی انفسکم، کہ تمہاری اپنی جانوں کے اندر، تمہارے اپنے جسم کے اندر یہ نشانیاں موجود ہیں۔ اگر اسی میں غور و فکر کرو گے تو اللہ پاک کی عظیم قدرت کا تمہیں خود ہی احساس ہو جائے گا۔ تو ہو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ پاک تمہارے میں سے ہر ایک کی تصویر کو بناتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے۔ اب ہم غور کریں کہ کسی کی دو ناکیں ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی۔ کسی کی پانچ آنکھیں ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی۔ کسی کے تین کان ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ ہونٹ بھی دو ہی ہوتے ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں کہ رنگ بھی ایک جیسا ہوتا ہے، بالکل کسی کا فیئر رنگ ہے تو کسی کا سانولا ہے تو کسی کا کالا رنگ ہے، مختلف قسم کے کلر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک ہی ناک ہے، ایک ہی طرح کے ہونٹ ہیں، ایک ہی طرح کی آنکھیں ہیں، لیکن اس کے باوجود صورت تبدیل ہو جاتی ہے۔ یعنی ان کی بھی ایک ناک ہے، 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 ہونٹ بھی دو ہی ہیں، آنکھیں بھی دو ہی ہیں، داڑھی بھی موجود ہے سب کی، لیکن اس کے باوجود صورتیں جدا ہیں۔ حالانکہ اگر اسی انداز میں کوئی اور بنائے تو کیا ہوگا؟ ایک جیسی صورتیں بن جائیں گی۔ اللہ پاک نے اربوں صورتیں بنائیں، اربوں صورتیں بنائیں اور اربوں بنائے گا، لیکن تقریباً ہر ایک دوسرے سے جدا ہے، تقریباً ہر ایک دوسرے سے جدا ہے۔ شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے کہ دو صورتیں آپس میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہو جاتی ہیں، لیکن یہ جو دونوں صورتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوتی ہیں، ان میں بھی کوئی نہ کوئی فرق ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی فرق ہو ہی جاتا ہے۔ کہ جب بندہ ساتھ ان کے رہتا رہتا ہے، دو جڑوا بھائی ہیں، اب ان کے ساتھ بندہ رہ رہا ہے، تو کچھ عرصے کے بعد ان دونوں کے درمیان فرق کرنے پہ وہ قادر ہو جاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کون ہے اور یہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اتنی قریب ترین صورت بنانے کے باوجود اللہ پاک نے ان دونوں کے درمیان فرق کو رکھا ہوا ہے، تو وہ ایسا کامل مصور ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ خلقناکم ثم صورناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد تمہیں صورت عطا کی، ایسی صورت عطا کی کہ جس سے تم ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ۔ یہیں علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو جو پیدا فرمایا ہے اور اس کی جو صورتیں جدا بنائیں، اسی طرح مختلف قبیلوں کے اندر، مختلف خاندان کے اندر اللہ پاک نے لوگوں کو تقسیم کیا کہ کوئی کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ان تمام کو اللہ پاک نے جو تقسیم کیا ہے، اس کا مقصد ہے لتعارفو، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اس خلقت کا مقصد، اس تقسیم کا مقصد کسی کو خوبصورت بنا دینا اور کسی کو اس سے کم خوبصورت بنانا، کسی کو خوبصورت بنانا اور کسی کو اس سے کم خوبصورت بنانا، اس کا مقصد یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر بڑائی حاصل کریں، بلکہ مقصد کیا ہے لتعارفو، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اگر ساروں کی شکلیں ایک جیسی ہوتی، ساروں کے جسم ایک جیسے ہوتے، تو ایک دوسرے کو کیسے پہچانتے؟ مشکل ہو جاتی ایک دوسرے کو پہچاننا۔ لیکن اللہ پاک نے مختلف صورتیں بنائی تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ بندہ دوسرے کے اوپر تکبر کرے، دوسرے کے اوپر بڑائی جتائے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ یعنی اللہ پاک نے بڑائی کا جو مرتبہ رکھا ہے کہ دوسرے کو بڑائی کب حاصل ہوتی ہے، عظمت کب حاصل ہوتی ہے، جب کہ اس کے اندر تقویٰ ہو۔ کسی کا خلقت کے اعتبار سے بڑا ہونا، لمبا تڑنگا ہونا، یا کسی کا اعلیٰ خاندان کے اندر ہونا، یا کسی کا انتہائی خوبصورت ہونا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بھی عزت والا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں بھی احترام والا ہے۔ اصل یہ ہے کہ چاہے کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، چاہے کیسی ہی شکل و صورت اس کی ہو، کیسا ہی مال و اسباب اس کے پاس ہو، اگر اس کے اندر، دل کے اندر تقویٰ موجود ہے، تو جتنا زیادہ اس کے اندر تقویٰ ہوگا، اتنا ہی مقام و مرتبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کا بڑھاوا ہوگا۔ ایک مثال بیان کی جاتی ہے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں یہ معروف ہے کہ آپ کا رنگ جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے صاف نہیں تھا، یعنی گورا چٹا رنگ نہیں تھا آپ کا، لیکن ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ جنت کی حوروں کے سردار بھی ان کے حصے کے اندر آئیں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے تھے، حالانکہ حبشہ سے تعلق رکھتے تھے اور حبشہ کے جو افراد تھے وہ اس زمانے میں کوئی اتنے زیادہ بڑے لوگ نہیں کہلاتے تھے۔ اسی طرح آپ اسلام جب لے کر آئے تو اس وقت آپ غلام تھے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد کروایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا کیسا مقام تھا کہ خادم خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، مؤذن تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان سے مزاح فرمایا کرتے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کھانا تک یہ سنبھالا کرتے تھے۔ اسی طرح اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے حالات موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو بڑی عزت دیا کرتے تھے، لیکن ان کے حالات کے اندر یہ لکھا ہے کہ شکل و صورت کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں تھے، شکل و صورت ایسی نہیں تھی کہ جیسے عام طور پہ بہت خوبصورت جس کو کہا جاتا ہے، دمیم کے الفاظ ان کے لیے آئے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے کے لیے ہم بولیں تو شکل و صورت جو ہے وہ کری ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو بڑا مان دیا کرتے تھے، ان کا بڑا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ان سے محبت کیا کرتے تھے اور ویسی محبت کیا کرتے تھے۔ تو یہ صورت یا شکل ہونا یا دنیاوی اعتبار سے کوئی بہت بڑا منصب ہونا، یہ کسی کا اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر عزت والا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اصل کیا ہے کہ اس کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری یہ موجود ہو تو اسے اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ آخری بات اس حوالے سے یہ سماعت فرمائیں کہ انسان یہ اللہ پاک کی سب سے بہترین مخلوق ہے، شکل و صورت کے اعتبار سے، اپنی تخلیق کے اعتبار سے، اپنے حسن و جمال کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر جو حسن ہے وہ اللہ پاک نے انسان کو عطا کیا ہے۔ ایک تو قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو ہم نے بہترین صورت کے اندر پیدا کیا، اس کا جو جسم ہے، اس کی جو صورت ہے یہ سب سے بہترین ہے، اور انسان کے سب سے حسین و جمیل ہونے پر، سب سے خوبصورت ہونے پر جو کامل دلیل ہے وہ یہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے دنیا میں انسان بنا کر بھیجا، اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے بڑی دلیل ہے کہ انسان یہ سب سے خوبصورت مخلوق ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں انسان بن کر تشریف لے کر آئے۔ آپ نور بھی ہیں اور آپ بشر بھی ہیں، تو یہ انسان کے خوبصورت ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو اپنی عبادت کا ذوق و شوق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ یہ کچھ نام ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے، آج ہمارے تقریباً 14 نام مکمل ہوئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید ناموں کو لے کر اللہ پاک کے پیارے پیارے نام ہم اپنے اگلے سلسلوں کے اندر بیان کریں گے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو ان ناموں کی حلاوت، ان ناموں کی لذت عطا فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں لذت کے ساتھ مناجات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذوق و شوق کے ساتھ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ اللہ۔